أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. بس ہماری ان طبقات میں تھی جو حکومت امیر المومنین علیہ السلام میں موجود تھے, اور ان میں سے تیسرا طبقہ قائدین یا اہل سکوت اور خاموش تماشائی طبقہ ہے. بظاہر یہ قرآن نے ان کا نام طبقہ قائدین رکھا ہے, وہ طبقہ جو ہر حق و باطل کے مارکہ میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتا ہے, حق کا ساتھ نہیں دیتا اور بظاہر حق و باطل دونوں سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھتا ہے, لیکن حقیقتاً فقط حق سے دور ہوتا ہے. انبیاء کرام مبتلا تھے اس طبقہ میں, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طبقہ کا سامنا کرنا پڑا. اس وجہ سے قرآن مجید نے ایک تو اس طبقے سے, اس کے چہرے سے نقاب اتاری, چونکہ جن نقابوں کے پیچھے اور جن لبادوں کے پیچھے پنہان ہو کے یہ طبقہ خاموش و سکھ ساکت رہتا ہے, وہ بہت ہی مقدس نقاب ہیں, اور انہی کی وجہ سے محترم بھی رہتا ہے ہمیشہ یہ طبقہ. جیسے کل عرض ہوا تھا کہ قرآن کی نظر میں وہ خدا کی بارگاہ میں جو مجرم ہے وہ لوگوں کی نظروں میں محترم ہوتا ہے اس نقاب کی وجہ سے جو اس نے لبادہ اتارا چڑھایا ہوتا ہے اپنے چہرے پر. لہذا قرآن نے ان کے چہرے سے نقاب کشائی کی, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی متعارف کروایا یہ طبقہ کہ یہ مجرمین ہیں, اور ساتھ ہی امت کو بھی بتایا کہ یہ مجرمین ہیں. اتفاقاً رسول اللہ کے زمانے میں ان کا احترام نہیں تھا. جب بھی ایسا طبقہ پیدا ہوتا کسی غزوہ کے موقع پر, کسی جنگ کے موقع پر, یا مسلسل رہتا, یعنی تمام حوادث اور اتفاقات میں یہ طبقہ جب پیدا ہوتا اور ظاہر ہوتا, اس قدر قرآنی تعلیمات عام کر دی تھی پیغمبر اکرم نے, اور خود سے اس طبقے کی سرزنش کی تھی اتنی عام کہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی اس کا احترام نہیں تھا, حتیٰ ان کے اپنے اہل خانہ کے نزدیک اس کا احترام نہیں تھا اس طبقے کا. لیکن بعد میں تدریجاً اس طبقے سے غفلت بڑھتی گئی اور اس میں اکثریت آتی گئی تدریجاً رسول اللہ کی رحلت کے بعد, اور حتیٰ کہ محترم ترین طبقہ بن گیا یہ. نہ صرف اہل خانہ ان کا احترام کرتے تھے بلکہ امت کے مختلف دیگر طبقات میں بھی محل احترام واقع ہوتا تھا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کو طبقہ شمار کیا گیا ہے, یعنی ایک قسم کا تساہل ہے اس بارے میں اس کو طبقہ کہنا. در حقیقت ایک محاظ ہے کہ اس کی خصوصیات ذکر کرنے کے بعد زیادہ وضاحت ہو جائے گی کہ آیا یہ ایک محاظ تھا یا ایک طبقہ تھا یہ اس زمانے میں موجود. چونکہ طبقہ ہونے میں اتنا حرج نہیں ہے کہ یہ فقط ایک طبقہ کی حد تک اس کا کردار طبقہ والا کردار ہوتا, لیکن یہ ایک محاظ تھا حق کے مقابلے میں, اور خصوصاً امیر المومنین کے مقابلے میں ایک محاظ کا درجہ رکھتا تھا یہ طبقہ. قرآن مجید سے ہم اس کی خصوصیات ملاحظہ کر رہے تھے. سورہ مبارکہ توبہ میں ایک بڑا حصہ سورہ توبہ کا انہی کے متعلق ہے, مشرکین کے بارے میں ہے. سورہ توبہ مختلف محاذوں کے بارے میں ہے جو اسلام کے خلاف یا حق کے خلاف یا پیغمبر اکرم کے خلاف کھلے ہوئے تھے. محاذ نفاق کا تھا, اور ایک محاذ مشرکین کا تھا, اور ایک محاذ اس طبقے کا تھا جس کی قرآن نے نقاب کشائی کی ہے. یہ مطلب شروع ہوتا ہے سورہ آیہ 81 سے, سورہ مبارکہ توبہ سے, کہ ہم نے اس کی بعض آیات ملاحظہ کی تھی. ذرا آیات 86 تک مطلب پڑا تھا. آیہ 80 سے, فارح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکارہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون. اس کے بعد یہاں تک مطلب پہنچا تھا کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَائِدِينَ. جب یہ کوئی آیا نازل ہوتی ہے، سورت نازل ہوتی جہاد کے بارے میں، یعنی فرمان نازل ہوتا خداوند تبارک و تعالیٰ کا، کوئی بھی فرمان قیام اور جہاد کے بارے میں نازل ہوتا، یہ طبقہ آسائش طلب و عافیت طلب و مفاد پرست طبقہ فوراً آگے بڑھ کر اجازت لیتا کہ ہمیں اجازت دیں ہم نہ جائیں آپ کے ساتھ، یعنی مجاہدین کے ساتھ محاذ جنگ پر نہ جائیں اور جنگ میں شرکت نہ کریں. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں قائدین کا طبقہ بہتر تھا آج کے قائدین سے، چونکہ وہ کم از کم اجازت لینے آتے تھے رسول اللہ سے کہ ہمیں رہنے دیں یہاں پر، ہم نہ جائیں جنگ پر، بہتر ہے ہمارے لیے. ہمارے گھریلو بہانے کرتے تھے، مشکلات ذکر کرتے تھے، ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، اجازت لیتے تھے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا، چونکہ جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قدر اور ایک ارزش کے طور پر اور ایک ویلیو کے طور پر جہاد موجود تھا، نہ آج کی طرح کے ایک فرعی ثانوی فقہی مسئلہ فراموش شدہ جہاد و مبارزہ، اور زیادہ ترجیح مثلا فقط عبادی پہلوؤں کو، اور وہ بھی ظواہر عبادات جس طرح سے حاصل کر کی، ایسے نہیں تھا رسول اللہ کے زمانے میں. قدر اول اس وقت جہاد تھا، جس طرح نہج البلاغہ نے بیان کیا کہ قدر اول مومنین اور مسلمین کے نزدیک جہاد تھا. اسی وجہ سے جہاد کے اوپر ان کی قربانیاں اور ایثار اور اس طرح سے شرکت ان کی جہاد کے اندر بے اموالہم و انفسہم، کہ قرآن نے ان کی اس قدر تحسین و ثنا کی ہے مجاہدین کی جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. چونکہ رسول اللہ نے بنیادوں سے دین کو سمجھایا تھا، نہ شاخوں سے دین کو سمجھایا تھا. یعنی رسول اللہ نے آ کر سب سے پہلے داڑھی کا مسئلہ نہیں چھیڑا، سب سے پہلے آ کر توحید خدا، راہ خدا، سبیل خدا اور سبیل خدا میں جان دینا. لہذا بہت سارے مسائل ہجرت کے بعد فرعی اور فقہی مسائل نازل ہوئے ہیں. ہجرت سے پہلے وہ اصول اور بنیادیں رسول اللہ نے تبیین کی، اور اسی کی بنیاد پر ان میں یہ جذبہ موجود تھا. لیکن یہ طبقہ پیدا ہوا جب عافیت طلب وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لو وجاہدوا مع رسولہ، رسول اللہ کے ہمراہ جو میدان جنگ میں اگر آیا نازل ہوتی استاذنہ کا، اجازت مانگنے آ جاتے. اولو الطول، اولو الطول یعنی عافیت طلب طبقہ جن کا کوئی فائدہ، کوئی مفاد یا کوئی ایسی چیز جن کے اندر غرض موجود ہوتی تھی، یعنی جن کے پاس مال و متاع و مال و منال تھا کہ جنگ پہ جائیں گے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ جان کو بھی خطرہ ہے، گھر میں رہیں گے ہم اور بریانی پلاؤ کھاتے رہیں گے، یہاں پر ٹکا کباب. یہ وہ طبقہ تھا جسے آسائش اور کھانا پینا اور رفا اور ان چیزوں سے غرض تھی. اس لیے قرآن نے ان کو کہا اولو الطول، یعنی مال و منال تھا ان کے پاس کافی. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، ہم قائدین کے ساتھ بیٹھے، یعنی اہل قعود اپاج طبقہ جن سے جنگ معاف ہے، واجب نہیں ہے جن پر، ان کے ساتھ، یعنی عورتیں بچے بوڑھے اور ان کا کردار ہو ہمارا. ردوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ راضی تھے اس بات پر کہ خوالف کے ساتھ رہیں. خوالف ایک اصطلاح دیگر ہے ہمانا قائدین کے، خوالف یعنی جنگ سے پیچھے رہ جانے والے، جیسے مخلفین پہلے استعمال ہوا ہے، فرح المخلفون، اس طرح سے خالفین بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو جنگ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جن سے جنگ معاف ہے مثلا. یہ چاہتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہیں. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، کیوں یہ بات کرتے تھے؟ قرآن نے تحلیل بھی ساتھ کی ہے اس کی کہ کیوں یہ بات کرتے تھے. مثلا جب جنگ کا موقع آتا ہے وہاں تو ان کو سب سے آگے بڑھنا چاہیے، جو صاحبان مال و منال و اموال و متمولین ہیں، ان کو دوسروں سے چند قدم آگے ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں سب سے پیچھے آتے ہیں؟ اس لیے کہ لا یفقہون، فہم نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، دین درست نہیں سمجھ میں آیا ان کو، حقیقت راہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، حق ان کے پاس درست واضح نہیں ہے، انہوں نے حق کی جگہ کچھ اور چیز ذہن میں افسانہ بنا کے رکھا ہوا، اور جنت جانے کے اور سستے طریقے انہوں نے گاڑ کے رکھے ہوئے ہیں. لا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں. وہ توبہ علی قلوبہم، اور سمجھیں گے بھی نہیں ہرگز. یہ عافیت طلب طبقہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا. توبہ علی قلوبہم، بند کر دیے، مور لگا دیا خدا نے ان کے دلوں پر. آپ ان کے سامنے ہر دلیل, ہر برہان, ہر آیت و ہر کردار و سیرت جا کر پیش کریں, یہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. لیکن رسول والذین معاہ والذین آمنوا معاہ, خوب یہ ان کا کردار ہے قائدین کا. قرآن نے پہلے مجاہدین و قائدین میں آپس میں تقابل کیا ہے سورہ النساء میں, یہاں پر رسول و انصار رسول کو ایک طرف اور ان کے مقابلے میں قائدین کو ذکر کیا ہے, اس لیے یہ ایک محاذ ہے رسول اللہ کے خلاف بن رہا تھا. لیکن رسول والذین آمنوا معاہ, مومنین جو رسول اللہ کے ساتھ تھے, وہ خود ذات گرامی رسول اکرم, جاہدوا باموالہم وانفسہم, رسول مجاہد رسول تھے, گوشہ نشین رسول نہیں تھے, عافیت طلب رسول نہیں تھے, ایسے رسول نہیں تھے کہ جن کو فقط عبادتوں سے غرض ہو اور وہ بھی فقط ظواہر عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کر کے لبادہ زود اپنے اوپر طاری کر کے اور لوگوں کو فقط اس میں سرگرم رکھیں. نہ, رسول اللہ نے لبادہ زود نہیں اڑا ہوا تھا, بلکہ رسول اللہ نے لباس جنگ پہنا ہوا تھا, لباس رازم پہنا ہوا تھا, اور اپنے ساتھ مجاہدین کو لے کر میدان جنگ میں جاتے تھے. یہ جو کہتے ہیں کہ ایک قطرہ خون کا جو بہائے گا اس جواب دہ ہوگا, خوب رسول اللہ نے یہی کام کیا, اتفاقاً اپنے ساتھ مسلح دستے لے جاتے, خود ان کی فرماندہی کرتے اور جا کر انہیں کفار سے, مشرکین سے اور دوسروں سے جنگ کرواتے, اور حکم اور فرمان جنگ رسول اللہ خود صادر کرتے. رسول جاہدوا باموالہم وانفسہم, رسول جہاد کرنے جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اموال و انفس کے ساتھ. واولئک لہم الخیرات واولئک ہم المفلحون, رسول و مجاہدین جو ہمراہ رسول تھے یہ نجات یافتہ ہیں, یہ کامیاب اور موفق لوگ ہیں, نہ جنہوں نے فقط لبادہ زود اوڑ لیا, تقدس معابی کا لبادہ وہ نہیں ہے. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم, خداوند تبارک و تعالی نے ان مجاہدین کے لیے جنت آمادہ کی ہوئی ہے, اور اس جنت کی خصوصیات بھی ذکر کی ہیں, من تحتها الانہار خالدین فیہا, یہ ہمیشہ اس آسائش کے مقام پہ رہیں گے. جنہوں نے راہ خدا میں دنیاوی آسائش کو چھوڑا, عافیت طلب نہیں بنے, خاموش تماشائی نہیں بنے, اور راہ خدا میں انہوں نے مال و جان دیا ہے, اب ہمیشہ کے لیے بہشت میں ہیں, اور یہ در حقیقت فوز عظیم قرآن نے قرار دیا. وجاء المؤذرون من الاعراب, بدو, چونکہ یہ جو آسائش طلب طبقہ تھا جن کے پاس مال و منال تھا, یہ جنگ سے کتراتے تھے, کبھی کہتے تھے گرمی ہے, اس گرمی میں کون جائے گا, قرآن نے فرمایا کہ جہنم کی گرمی, جنگ ترک کرنے کی گرمی اس سے کہیں زیادہ شدید تر ہوگی, جہاد سے پہلو تو ہی کرنے کی گرمی اس سے کہیں زیادہ شدید تر ہوگی. ان کی دیکھا دیکھی, چونکہ یہ تفکر پھیلتا ہے, اس نقطے پہ غور کریں, بعد میں اس سے بات کریں گے. شروع میں آغاز قعود کا, یعنی یہ کردار کہ ہم حق و باطل کی جنگ کے درمیان کیا بن جائیں, قائدین بن جائیں, خوالف میں سے بن جائیں, گھروں میں چھپ کر کے بیٹھے رہیں, نہ ادھر کا ساتھ دیں نہ ادھر کا ساتھ دیں, ہم فقط اپنے گزر اوقات کریں. خوب کیا آ رہے تھے, بیٹھنے دیں اس آدمی کو, اس لیے کہ یہ ایک محاذ ہے, یہ تفکر پھیلتا ہے, دوسروں کو متاثر کرتا ہے, اس وقت بھی متاثر کر رہا تھا, لہذا بدو متاثر ہوئے کہ اگر یہ مدینہ کے اندر رہنے والے متمول اور سیٹھ اور بڑے بڑے شخصیات, یہ اگر قائدین میں سے ہیں, یہ نہیں نکلتے باہر, تو عام لوگ سوچتے ہیں ہم کیوں نکلیں باہر. مثلا فرض کر لیں کہ آج اگر جہاد و جنگ کی جب بات کہو اور بڑی شخصیات وہ اہل قعود میں سے ہو جائیں, تو عوام پر اثر پڑتا ہے اس کا کہ اگر یہ جہاد اتنا ہی ضروری ہوتا تو سب سے پہلے یہ بڑے متدین ہیں, بڑا متدین پہلے میدان میں ہونا چاہیے. مثلا جس طرح افطار میں بڑی شخصیت آ جائے تو چھوٹے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پہلے بڑی شخصیت کو موقع دیتے ہیں کہ یہ زیادہ محترم آدمی, اور اگر بڑی شخصیت کسی چیز کو نہ پسند کرے تو چھوٹے لوگ کہتے ہیں ہم بھی نہیں پسند کرتے, جب یہ نہیں پسند, اس کا مطلب مشکوک چیز ہے. یہی اثر ہوا ان کا بدوؤں پر, آراب پر, آراب یعنی وہ بدو قبائل جو اطراف مدینہ میں رہتے تھے. وجاء المؤذرون, وہ بھی بہانہ عذر بنا کر آتے تھے رسول اللہ کے پاس, من الاعراب, بدوؤں میں سے, لیؤذن لہم, تاکہ رسول ان کو بھی اجازت دے. اصل لائن لگ جاتی تھی, پھر ان کی جو سرٹیفکیٹ لے آتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیں, ہم جنگ پر نہیں جا سکتے, ہمیں رہنے دیں, تفکر عام ہو جاتا ہے, یہ کلچر بن جاتا ہے, تہذیب بن جاتی ہے. یہ لِيُذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور قعود اختیار کیا جنہوں نے رسول پر افترا، اللہ اور رسول پر افترا باندھا، الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پہلے اول الطول نے یہ کام کیا، متمول لوگوں نے، صاحبان نعمت نے، اور پھر اس کے بعد دیکھا دیکھی عرب اور بدگوں نے بھی رسول اللہ سے آ کر جنگ سے دور رہنے کی اجازت لینا چاہیے. خب قرآن نے فرمایا کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، یہ معاف ہیں، خوالف یا قائدین بننے کا حق فقط ان کو ہے جو ضعفاء ہیں، جو مریض ہیں یا جن کے پاس سامان نہیں ہے. ابھی ذیل میں تذکرہ آئے گا، قرآن ہی کے اندر ہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کا ارادہ تھا جہاد کا اور سخت مشتاق تھے، رغبت تھی ان کو جہاد کے اندر، لیکن جنگ جو محاذ تھا وہ بہت دور کا محاذ تھا، جنگ تبوک کا، اور مدینہ سے کافی فاصلے پر انہیں جانا تھا تبوک کے مقام پر، اس لیے ان کے پاس سواری نہیں تھی، سفر نہیں تھا. وہاں جہاد کی صورت، اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے، کوئی باقاعدہ فوج ایسی نہیں ہے جو قوم پر بوجھ ہو، جس کا بجٹ بیت المال سے مثلا دیا جائے، نا فوج کا یا جہاد کے تصور یہ ہے کہ ہر شخص پر، جیسے نماز واجب ہے، اب نماز واجب ہے، بیت المال سے تسبیح بھی خریدیں، بیت المال سے سجدگاہ بھی خریدیں، بیت المال سے مصلی بھی خریدیں، لوٹا بھی خریدیں، سارا بیت المال سے مسجد بھی بیت المال سے بنوا کے پھر اس میں مومن جائے نماز پڑھنے کے لیے، کہ ابھی بنتا جا رہا ہے یہ کلچر کہ خمس سے مسجد بنے، خمس سے سارے مسجد کے، نہ بیت المال پر نہیں ہے مسجد بنانا، یہ آپ کا فریضہ ہے، خود اپنا فریضہ ہے مومن کا، جیسے گھر بنانا آپ کا اپنا کام ہے، بیت المال سے گھر نہیں بنے گا آپ کا، خود آپ اپنا بیت المال سے اپنا گھر بنائیں، گاڑی خریدنی ہے اپنی گاڑی خریدو، بیت المال سے نہیں خرید سکتے آپ. نماز اگر پڑھنی اور نماز کے لوازم و ضروریات، تو آپ کا اپنا نہیں نا کہ روزہ رکھنا ہے مجھے سحری اور افطاری بیت المال سے آئے، جو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، یہ آپ کا اپنا واجب ہے، خود ادا کرنا ہے آپ نے اس کو. جہاد بھی انسان کے اوپر فردی وجوب ہے، جہاد خود کرنا ہے انسان کو، لہذا اس وقت شمشیر اپنی ہوتی تھی، نیزہ اپنا ہوتا تھا، گھوڑا اپنا ہوتا تھا، حتیٰ گھوڑے کا چارہ بھی اپنا ہوتا تھا، حکومت کچھ بھی نہیں دیتی تھی. مجاہد کو فقط جنگ مال غنیمت میں سے کچھ مال مل جاتا تھا، وہ مال جو خود غنیمت کے طور پر لیتا تھا وہ اسے ملتا تھا، یا اگر خود نہ لے اجتماعی طور پر پورے لشکر نے جو مال لیا ہے اس لشکر میں سے ایک حصہ مجاہد کو مل جاتا تھا، بس جنگ میں اس کا فقط جہاد میں یہی حصہ ہوتا تھا، یعنی حکومت کی طرف سے اس کو غنیمت فقط اجازت تھی لینے کی، باقی سارا خرچہ اسے خود کرنا ہے. ابھی یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ بیت المال سے، یعنی بیت المال مسلمین سے اور اسلامی بجٹ سے ہم نے اسپتال بھی بنانا ہے، سیٹھوں نے علاج کرانے ہیں، وہاں آپریشن کرانے ہیں، اور پبلک سکول بنانے ہیں جس میں سیٹھوں کے بچے پڑھیں گے مثلا، ہوٹل بنانا ہے جس میں سیٹھ جائیں گے اپنی فیملیوں کے ساتھ پکنک کے لیے زیارات کے بہانے، اور اسی طرح سے جتنا بھی بیت المال ہے وہ سارا خرچ کرنا ہے ان چیزوں پر، اور پھر بیت المال خوم سے جو فقراء کا مال تھا اسے سیٹھ عیاشی کریں گے مثلا. درحالی کہ اسلام میں جہاد بھی کرنے تو اپنے پیسے سے کرنے، خمس سے نہیں جہاد کرنا، زکات و خمس کا پیسہ لے کے رائفل نہیں خرید سکتے، بندوق اپنی خریدنی ہے، گولی اپنی خریدنی ہے، سب ٹینک اپنا خریدنا ہے، جہاز اپنا خریدنا ہے. وہ ابھی چونکہ نہیں ہے فردی یہ چیزیں، لہذا حکومتیں اگر کریں یہ نظام درست کریں، لیکن لوگوں سے لے سکتے ہیں کہ ملکی دفاع کے لیے ہر انسان پر جہاد واجب ہے، ملکی دفاع کے لیے جہاز خریدنا ہے، اس کو تقسیم کریں افراد کے اوپر کہ اتنا اتنا حصہ سب افراد قوم مل کر جہاد خریدے اپنے دفاع کے لیے، نہ یہ کہ خود شخص جو ہے اپنی گاڑی بھی بیت المال سے ہو، پیٹرول بھی اس میں خمس کا ہو، اور اس میں پہیا ٹائر ٹیوب ساری خمس کی ہو، اور بیٹھا ہوا آغا اور آغا زیادہ ہو اس کے اندر مثلاً. یہ الٹی پوستین ہے اسلام کی، جو پوستین الٹی ہے، وہ اسلام جس کو دینا تھا اسے لینا شروع کر دیا ہے. بنو امیہ والا اسلام ہو گیا، بنو امیہ ابو سفیان صرف لینے کے لیے مسلمان ہوا تھا، بیت المال لوٹنے کے لیے، لہذا جو کچھ بھی جو پہلا دن سے ہی اس کو دینا شروع کیا، فتح مکہ کے اور جنگ حنین کے سارے غنائم اس کو دیے، اور بعد میں آخر تک لوٹتے لوٹتے تائیں کہ حکومت پر قبضہ کر لیا اس کی آل اولاد نے، اور پھر سارا کچھ لوٹنا شروع کر دیا. اور ان کا کلچر آج شیعوں میں بھی منتقل ہو گیا ہے، لہذا جو بھی آتا ہے وہ صرف چاہتا ہے کہ بیت المال پر کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ چلائے، صفایا کرے بیت المال کا اپنا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، ضعیف لوگ، کمزور لوگ، بوڑھے، اپاہج اور مریض، اور عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، بچے بھی. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، جن کے پاس جہاد کا خرچہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. یعنی اس وقت چونکہ سارا اسباب، وسائل، اسلحہ اور سارا خود برداشت کرنا ہوتا تھا، اگر نہیں ہے کچھ تو نہیں جا سکتا تھا، دوسرے تو نہیں دے سکتے اس کا خرچہ. لہذا ان پر فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر یہ مخلص ہوں، نصحوا، اگر یہ مخلص ہوں خدا کے ساتھ و رسول کے ساتھ، لیکن اس وجہ سے کہ یا ضعیف ہیں یا مریض ہیں یا ان کے پاس خرچہ نہیں ہے جنگ کرنے کا، جہاد کا، اس وجہ سے اگر نہیں جاتے ان پر کوئی حرج نہیں ہے. نہ یہ کہ رات کو بیٹھ کر پیسہ سارا بیوی کے نام منتقل کرا کے صبح وہ کہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. کرتے ہیں یہ، اور اتفاق سے یہ مولانا لوگ بتاتے ہیں ان کو، یہ پوچھتے ہیں جا کر، مثلا ہمارے پاس اتنا وہ ہے، کیا کریں، مہنگی چیز بیچنے کے لیے شرعی ہلا بتاتے ہیں ان کو. یہ عام رائج تجارت ہے اس وقت کہ ایک چیز مثلا لے کر بازار میں سستی لی ہے، اس کو مہنگا بیچنا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا بہت آپ اس کے اوپر اپنا منافع کما سکتے ہو، لیکن ڈبل قیمت میں، دو برابر، پانچ برابر قیمت میں نہیں بیچ سکتے. لیکن انہیں پتا ہے کہ مارکیٹ میں ضرورت ہے، اور یہ چیز اگر ہم دس گنا زیادہ بھی بیچیں بکتی ہے، تو کیا کریں، مال سستا خرید کر پھر ایک تجارت سوری ظاہری انجام دیتا ہے، بیوی کو رات کو کاغذی کروائی، بیوی کو بیچ دیتا ہے رات کو، پھر بیوی سے مہنگا خریدتا ہے صبح، زبانی زبانی، پھر بیوی سے مہنگا خرید کر پھر بازار میں اتنا بیچتا ہے جتنا بیوی سے خریدا تھا. اس میں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ تدین ہے اس وقت جو دیندار لوگ انجام دے رہے ہیں. ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم، محسنین پر، اہل احسان پر، ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مجبور ہیں، معذور ہیں. لیکن جو واقعا معذور نہیں ہیں، فقط عذر گڑتے ہیں، یہ عرب آ کر بدو، نہ یہ غلط ہے. یہ جنگ سے جی چرانے کے لیے، جنگ سے کترانے کے لیے فقط آ کر اگر بہانے تراش رہے ہیں، یہ درست نہیں. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، یہ طبقہ ہے جنگ تبوک میں، وہ سارے ایک گروہ تھا پورا، نادار، بےکس، فقیر، لیکن راہ خدا میں شہادت کے لیے آمادہ تھے، مشتاق جہاد لوگ تھے، یہ عاشق جہاد. یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر کہا ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اوائل اسلام میں بہت سخت زندگیاں تھیں لوگوں کی، معروف ہیں اصحاب صفا، وہ لوگ تھے جن کے پاس مشکل سے ستر واجب تھا، ستر واجب بھی نہیں تھا پہننے کے لیے ان کے پاس، بلکہ نماز کے لیے ہے کہ ایک پیراہن ہوتا تھا ان کا، اور وہ باری باری پہن کر نماز پڑھتے تھے، ایک پڑھتا تھا پھر دوسرا اس کو پہن کے پڑھتا تھا پھر تیسرا، اور اسی طرح کھجور آتی تھی ان کے، کھانا آتا تھا ایک آدھ کھجور، کوئی بچہ یا کوئی عورت تقسیم کر دیتی تھی انصار کی تبرک کے طور پر، تو یہ اس کو چوستے تھے، صرف کھاتے نہیں تھے، ایک آدمی کھجور چوس کے ٹافی کی طرح پھر دوسرے کو دے دیتا تھا، وہ چوس کے دوسرے کو، اور اس طرح سے یہ اپنا گزارا کرتے تھے. یہ اصحاب صفا، سخت زندگیاں تھیں ان لوگوں کی. لازمی بات ہے کہ جہاد کا سامان ان کے پاس نہیں تھا، خصوصاً جو مہاجرین آئے تھے مکہ سے، سب اپنے اموال چھوڑ کر، ان کی حالت زیادہ بری تھی انصار سے، انصار جو کہ مدینہ ہی کے مقامی لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے پاس اسلحہ یا سامان نہیں ہے، لیکن ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. ولا علی الذین، ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اذا ما آتو کا، جو آپ کے پاس آئے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں، یعنی آپ بوجھ ان کا برداشت کریں، خرچہ آپ برداشت کریں. قلتا، لیکن آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ مشکل سے اپنے لیے رسول اللہ نے سواری کا انتظام کیا اور جنگ کے لیے اسباب مہیا کیا، کہ میرے پاس بھی نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے دوں؟ یہ لوگ بہت ناراحت ہوئے. تولوا وعینہم تفیض من الدمع حزنا، اس حسرت میں رونے لگے کہ ہمیں نعمت جہاد سے ہم محروم ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس. اب تقابل کریں، ایک وہ طبقہ اولو الطول جو آ کر اس وجہ سے روتے ہیں کہ ہمیں جنگ کا حکم کیوں دیا، اور ایک وجہ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ ہمیں جنگ سے روکا کیوں گیا ہے، ہمیں محاذ جنگ پر جانے کے لیے کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. روتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے بھرے ہوئے. تفیض من الدمع حزنا، کس لیے؟ ان لا یجدو ما ينفقون، اس لیے رو رہے تھے کہ کیوں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ جنگ اور جہاد میں شرکت کر سکیں اور راہ خدا میں جا کر اموال و انفس اپنے پیش کر سکیں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں. بس قرآن نے خود مستثنا قرار دیا ان طبقات کو کہ یہ لوگ جنگ میں اگر نہیں جاتے کوئی حرج نہیں ہے ان پر. حرج کس پر ہے؟ گناہکار کون طبقہ ہے؟ مجرم کون طبقہ ہے قرآن کی نظر میں؟ انما السبیل علی الذین، مہم وہ لوگ ہیں، مشکل ان لوگوں کی ہے، الذین یستعذنونک، جو آپ سے اذن لیتے ہیں، وہم اغنیاء، ان کے پاس سب کچھ ہے، اپنا بھی خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، دوسروں کا بھی برداشت کر سکتے ہیں، اغنیاء ہیں، لیکن پھر بھی اجازت لیتے ہیں جنگ سے باہر رہنے کے لیے. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ راضی ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ خوالف کے ساتھ رہیں، قائدین بننا چاہتے ہیں یہ بھی، یعنی اہل سکوت و جمود اور جہاد سے دور رہنا چاہتے ہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، ان کے دلوں پر خدا نے مورے لگا دی، یہ کبھی نہیں سمجھیں گے. اور یہی طبقہ مثلا انقلاب میں کوئی ان کی کوئی کردار، کوئی رول نہیں تھا، جنگ میں کوئی رول نہیں ہے، جہاد و مبارزہ میں کوئی رول نہیں ہے، دفاع میں کوئی رول نہیں ہے، صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو جا کر سمجھائیں آپ، بس اوقات چھوٹے چھوٹے طلبہ ان بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں حیران ہوتے ہیں کہ جو بات سادہ سی یا عام لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے وہ ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو. خوب تبھی بات ہے کہ تب اللہ علی قلوبہم، قرآن نے کہا کہ نہیں آئے گی بھی نہیں، تب اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون فہم لا یفقہون، دو دفعہ کا تب اللہ علی قلوبہم، آیا 87 میں اور آیا 93 میں. آیا 87 میں ہے کہ توب علی قلوبہم فہم لا یفقہون، مور لگ گئی ہے ان کے دلوں پر، نہیں سمجھیں گے. ابھی ذیل میں ہے کہ یہ کام خدا نے کیا ہے. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، ہرگز نہیں سمجھیں گے یہ اس مطلب کو، اس نقطے کو. اہل قعود جو میدان حق و باطل سے باہر رہتے ہیں. یعتذرون الیکم، پوری کلی کھولی ہے قرآن نے ان کی، ساری باتیں ان کی ایک ایک کر کے نقطے واضح کیے. چونکہ جو لبادہ اوڑے ہوئے تھے مثلا ان میں سے بعض، ہم اتنے عبادت میں مشغول ہیں کہ ہمیں جہاد کی فرصت نہیں ہے، ہم اتنے مثلا تقدس میں ہیں، زود میں، کہ خون گرانا بہت دشوار ہے ہمارے لیے، ہم تو مرغی نہیں کاٹ سکتے، ہم بندہ کیسے مار سکتے ہیں. یعنی یہی بن جاتا اسلام، یہی اسلام بن جاتا اگر ان کو اسی طرح رہنے دیا جاتا اور قرآن ان کی کلئی نہ کھولتا اور قرآن نہ ان کا چہرے سے نقاب اتارتا. واقعا یہی عینی اسلام بن جاتا، جیسا کہ ابھی بن گیا ہے، اس کے باوجود کہ قرآن نے ان کے عمل کی سرزنش کی ہے، وہ تقبیح و توبیخ کی ہے، پھر بھی یہی دین بن گیا ہے آج، عافیت طلبوں کا دین، اکثریت، لا تعلق، بے تفاوت، غیر جانبدار. جو جرم ہیں منکرات وہ عین دین ہے اس وقت، غیر جانبدار رہنا حق و باطل میں یہ جرم ہے قرآن کی نظر میں. امر بالمعروف بھی یہی اسی حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کراتا ہے کہ غیر جانبدار رہنا، لا تعلق رہنا منکرات سے جرم ہے، جرم. روایات سری میں ہے، بعد میں بیان ہوں گی، شاید اشارہ ہو ان کی طرف بھی، کہ جو ظلم کا ساتھ دے وہ بھی ظالم ہے اور جو ظلم کو دیکھے اور اسے نہ روکے وہ بھی ظالم ہے، یہ دونوں ظالم ہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ جنگ سے صحیح و سالم لوٹ کے واپس آ جاتے ہیں پھر آپ کے پاس آ کر معذرت کرتے ہیں، پہلے عذر پیش کرتے ہیں، ابھی معذرت کرتے ہیں کہ معاف کر دینا، ہم نہیں جا سکے، اس وقت مجبور تھے، ہماری مشکلات تھیں، گرمی تھی، گھر میں تکلیف تھی، خانم بیمار تھی مثلا، اور اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے جب آپ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب لوٹ کر آپ واپس آتے ہیں ان کے پاس، قل لا تعتذروا، پیغمبر اکرم کو حکم کہ آپ انہیں کہو کہ آپ یہ منافقت نہ کرو، عذر پیش نہ کرو اپنے، لن نؤمن لکم، کہہ دو کہ ہمیں آپ پر کوئی بھروسہ نہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں رکھتے، عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہمیں آپ پر، یعنی یہ طبقہ اہل قعود، ہمیں آپ پر کوئی اطمینان نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے ہم آپ لوگوں سے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، چونکہ خدا نے مجھے، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ کہہ دو کہ خدا نے مجھے تمہاری اصلی باتیں، اصلی تفکر و نیتیں تمہاری خدا نے مجھے بتا دی ہیں، اخبار تمہارے بارے میں خدا نے مجھے آگاہ کر دیا. فسیر اللہ عملکم، ورسولہ، خدا و رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، دھمکی ہے یہ کہ اس وقت تو تم ممکن ہے چند لوگوں کو دھوکہ دو کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے، یا کہو کہ واضح نہیں ہے ہمارے لیے۔ ابھی جب امیر المومنین کے زمانے کے قائدین کا ذکر آئے گا تو وہاں کھل کے بات ساری عیاں ہو جائے گی کہ وہ کیا باتیں کرتے تھے امیر المومنین کے بارے میں، تفکرات ان کے کیا تھے، اور پھر آج کے قائدین کے اس گفتگو یا ٹرمینالوجی کے ساتھ اس کو اگر آپ موازنہ کریں تو پتہ چلے گا کہ عیناً گویا وہیں سے مطالعہ کیا، حالانکہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن چونکہ گروہ ایک ہے، تفکر ایک ہے، لہذا وہی باتیں، وہی جملے عیناً اگر اس کی عربی بنا دیں جو یہاں فارسی میں اور اردو میں جو باتیں ہوتی ہیں تو بالکل وہی باتیں ہوں گی جو ان کی زبان سے ادا ہوتی تھی۔ سیحلفون باللہ لکم، قسمیں کھاتے ہیں خدا کی، اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، قسمیں کھاتے ہیں جب آپ واپس لوٹ کر آتے ہیں، چونکہ جرم ہے، سزا ہے، یہ اس چیز کی سزا تھی، لہذا یہ واپس جب رسول اللہ جنگ جیت کر واپس آتے یا فاتح ہو کر واپس آتے تو یہ قسمیں کھانا شروع کرتے تاکہ کسی طرح چھوڑ دیں ہمیں، ہمیں سزا نہ دیں۔ یہ طبقہ اسلام کی نگاہ سے سزا کا مستحق ہے، اس کے اعمال یعنی ان اعمال میں سے جن پر حد جاری ہوگی، سزا ہوگی، اور رسول اللہ نے دی بھی سزا، اس لیے آ کر پاؤں پڑتے تھے، منتیں کرتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم مجبور تھے، ہم نہیں جا سکتے تھے، درحالی کے جا سکتے تھے۔ لتو رضو انہم، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، فآرضو انہم، رسول اللہ سے بھی خدا نے فرمایا کہ خوب آپ درگزر کریں ان سے، انہم رجسن، یہ کون طبقہ ہے، یہ پلید ہیں، پلید لوگ ہیں یہ لوگ، نہ کہ کافر تھے۔ اچھا کافر تو نہیں جنگ کے لیے، اسلام کے لیے جنگ تبوک لڑنے جانا تھا، اس کو مسلمان مومن مدینہ کے اندر صحابہ، ظاہر ہے صحابہ کا معیار یہ ہے جیسے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی، یہ صحابہ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہم رجسن، ان کو چھوڑ دو، یہ پلید ہیں، یہ لوگ ناپاک ہیں، یہ لوگ، یہ قرآنی چہرہ ہے ان کا۔ اب لوگوں کے ہاں ان کا کیا چہرہ ہے کہ یہی عین متدینین ہیں، سارا دین ان کے اندر جمع ہو گیا ہے، یہ خاموش تماشائی جو آج بھی خاموش تماشائی ہیں، جہاں اسلام آگ میں جل رہا ہے، امت مسلمہ کا قتل عام ہو رہا ہے، اسلام کی تضحیک ہو رہی ہے، مقدسات اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ مست ہیں اپنی بقول اقبال کے کہ ذکر و فکر خانقاہی میں، یہ مست ہیں اپنے، مست رکھو ذکر خانقاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں، اسے اسے ذکر و فکر صبحگاہی میں مست رکھو، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے اسے راسخ تر کر دو، یہ اپنی خانقاہ میں مست ہے، ذکر و فکر صبحگاہی میں مشغول ہے، یہ پرواہ نہیں ہے اس کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بلکہ بعض ان میں سے ایسے ہیں، جب افغانستان پہ حملہ ہوا اور قتل عام عوام کا بہانہ وہ گروہ تھا جس کا کوئی بھی نہیں مارا گیا، اور عام لوگوں پر جا کر قتل عام ہوا، بعضوں سے کہا کہ یہ مومنین کا کیا فریضہ بنتا ہے، یہاں پر بڑے شخصیات، ان سے جا کر کہا کہ یہاں مومنین کا فریضہ بتائیں کیا بنتا ہے۔ مثلا عراق پہ جب حملہ ہوا، خصوصاً نجف کا جب محاصرہ ہوا، تو سوال کیا گیا، بعض تو لاب گئے اور کہا کہ بتائیں ہمیں کیا فریضہ بنتا ہے، مومنین کیا کریں، اس وقت پریشان ہیں، مضطرب ہیں، کیا کرنا چاہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی شرعی سوال پوچھیں ہم سے۔ توجہ کریں، یہ طبقہ، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ انہم رجسن، یہ پلیت لوگ ہیں، یہ محض ناپاکی ہے، یہ قرآن کا حلیہ لوگوں میں آئے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ جو ڈنگ انہوں نے امیر المومنین کو مارا، اور زہر انہوں نے امیر المومنین کے حکومت میں انہوں نے اگلا، وہ باعث بنا بعد میں مختلف حوادث کا۔ انہم رجسن و مأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، ناپاک لوگ ہیں، پلید لوگ ہیں، یہ جرسومے ہیں در حقیقت، جہنم میں جائیں گے جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ رضایت دے دیں گے، چونکہ رسول اللہ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا. اتنا بائیکاٹ کیا کہ حتیٰ ان کی بیگمات, ان کی چونکہ وہ تابع رسول تھیں, ان رجس جس طرح فرعون رج تھا لیکن آسیہ طیب تھی, وہ پاکیزہ عورت تھی لیکن ایک رجس کے گھر میں, اس طرح ان کے ہاں بھی بہت سارے ایسے ہیں یہ خاموش تماشائی اہل قعود, ان کی خواتین مبارز ہیں, عورتیں مبارز ہیں ان کی, اس طرح ان کے گھروں میں جو عورتیں تھیں وہ مبارز تھیں, اہل محلہ نے, رشتہ داروں نے, سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا, حتیٰ کہ ان کی عورتوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا, ان کی عورتوں نے انہیں کھانا دے کر دیکھتی بھی نہیں تھی انہیں, یہاں تک لکھا ہوا ہے بعض نے انہیں آیات کی تفسیر میں کہ یہ خواتین ان کی جب کھانا دینے, چونکہ گھروں سے بھی ان کو نکال دیا گیا تھا, یہ باہر کسی جگہ رہتے تھے مدینے سے باہر نکال دیا گیا تھا ان کو, کہ یہ کیوں, جرم کیا کیا تھا, جرم یہ تھا کہ یہ اہل قعود ہیں, اس قدر ناپسندیدہ لوگ تھے یہ. آج برعکس ہے, جب کوئی مظاہرہ ہو سارے مومنین اہل قعود کے پاس جا بیٹھتے ہیں, ان کی بیٹھک میں ان کے یہاں جمگٹھا لگ جاتا ہے, سارے ان کے پاس جاؤ, جن سے بائیکاٹ کرنا چاہیے, بات تک نہیں کرنی چاہیے جن کے ساتھ, ان کی عورتیں جاتی تھیں ان کو کھانا دینے کے لیے, یہ بھی رسول اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی کہ ان کو کھانا دیتے رہو کہ مرے نہیں, یہ کھانا دینے جاتی تھی اور رخ موڑ لیتی تھی, نگاہ نہیں کرتی تھی ان کی طرف, ایک نامحرم سمجھتی تھی ان کو, چونکہ رسول نے منع کر دیا, خدا نے منع کر دیا. یحلفون لکم لترضوا عنہم, قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, فان ترضوا عنہم فان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین, آپ کے پاس اصرار کرتے ہیں کہ رسول راضی ہو جائیں کسی طرح, اگر رسول راضی بھی ہو جائے خدا کبھی راضی نہیں ہوگا, اور ظاہر ہے کہ جب خدا راضی نہ ہو تو رسول بھی قطعا راضی نہیں ہوں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم, یہ بدو ان میں, یہ ان کے اندر کفر اور نفاق زیادہ ہے, واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله, یہ زیادہ سزاوار ہیں اس بات کے کہ نہ پتا ہو ان کو کچھ, وہ بدو تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, درست انہیں آگئی نہیں تھی, ابھی جاہلیت کے اثرات ان کے اندر باقی تھے, لیکن آج تو نہیں کہہ سکتے یہ بدو ہیں یا نئے مسلمان ہوئے ہیں یا انہیں دین پتہ نہیں ہے, عمریں ساری دین کے اندر گزار دی ہیں, تو یہ بھی اشد و کفرن و نفاقن, یہ تو ان سے بھی بدتر ہیں, وہ اس وجہ سے کہ نو مسلم تھے, زیادہ آگاہ نہیں تھے. وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا, توجہ کریں, ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جنگ میں, جہاد میں اگر کوئی پیسہ مجبوراً دیکھا دیکھی کسی, اس میں دینا ہی پڑ جاتا تھا مروت میں آ کر ان کو, تو اس کو نقصان سمجھتے تھے, مغرم سمجھتے تھے, غرامت, اور افسوس کرتے رہتے تھے کہ یہ پیسہ ہمارا اس طرف کیوں چلا گیا ہے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ, جنگ میں بسا اوقات اگر کوئی خرچ جہاد میں کرتے یا راہ خدا میں, تو اس کو غرامت سمجھتے تھے, نقصان سمجھتے تھے اس کو, اور ہمیشہ ایک چیز کی توقع رہتی تھی انہیں ہمیشہ, وہ یہ کہ دوائر یعنی حالات کا پلٹنا, ہمیشہ منتظر حالات تھے کہ کب حالات پلٹتے ہیں, کب مسلمان شکست کھاتے ہیں, کب مثلا ان کو ہم رسوا دیکھیں, اسیر دیکھیں, شہید دیکھیں, ہمیشہ حالات کے پلٹنے کا انتظار کرتے رہتے تھے, ہمیشہ اس چکر میں رہتے, ابھی بھی ایسے ہیں, انقلاب کے بارے میں اکثر خاموش بیٹھ کر گھروں میں کس انتظار میں ہے, حالات کے پلٹنے کے انتظار میں, یہ نہیں چلے گا زیادہ, چل ہی نہیں سکتا, غیبت امام زمانہ میں کوئی حکومت چل ہی نہیں سکتی, دیکھیں گے کب تک یہ چلاتے ہیں, صرف اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, مدرسوں میں بیٹھ کے, میٹنگوں میں بیٹھ کے, افطاریوں میں بیٹھ کے, اور کوئی گفتگو نہیں ہوتی ان کی, فقط یہی ہوتی ہے کہ کب تک چلیں گے, ابھی امریکہ حملہ کرنے والا ہے, ابھی یورپ حملہ کرنے والا ہے, ابھی فلاں ہونے والا ہے, ابھی دیکھیں چند دنوں میں اندر شورش ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا, کب تک چلیں گے, بس ان قریب ختم ہونے والا ہے سارا سلسلہ ختم ہونے, ہمیشہ حالات کے پلٹنے کے منتظر ہیں, کون, جن کے بارے میں کہا کہ الاعراب اشد کفرن و نفاقن, یہ منافقین اس وقت مجرم تھے, اور قرآن نے رجس کہا ہے آج کے محترم, اس وقت کے مجرم اور آج کے محترم, فقط بیٹھ کر حالات کے پلٹنے کا انتظار کر رہی ہیں. یہ نہیں چلے گا یہ سارا کچھ. علیہم دائرۃ السوء, خدا نے فرمایا بھلے حالات پلٹیں گے اور بہت برے ہوں گے حالات, لیکن ان کے لیے, یعنی اس سے بدتر ہو جائیں گے حالات. جس طرح وہ متوقع ہیں کہ حالات بدتر ہونے دو, پھر پتہ چلے گا. بھلے حالات بدتر ہوں گے, لیکن کس کے لیے بدتر ہوں گے؟ تمہارے لیے بدتر ہوں گے. ان اہل قعود کے لیے حالات سخت سے سختر ہوتے جائیں گے. اور اگر دیکھیں آپ اپنی عمر پہ, جو جس جس کی جتنی عمر ہے, جتنا تجربہ ہے, اہل قعود کے حالات دیکھیں, بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو سمجھے تھے ہم گھروں میں بیٹھ کر, مدرسوں میں بیٹھ کر, اور مسجدوں میں بیٹھ کر, اور حسینیوں میں بیٹھ کر, اور لا تعلق اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر آسائش و عافیت, اور کسی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, ان کے لیے دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. مومنین کے لیے, مجاہدین کے لیے کبھی حالات بد نہیں ہوتے, کبھی بھی بد نہیں ہوتے, چونکہ بدترین حالات مجاہد کے لیے یہی ہے کہ اسے مار دیا جائے, شہید ہو جائے. اور شہید ہونا بھی بد حالات نہیں ہے, احدل حسنین ہے. کامیاب ہو جائے تو بھی بہترین حالات ہیں, شہید ہو جائے تو بھی بہترین حالات ہیں, لیکن ان کے لیے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جائیں. وَمِنَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدِ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ إِلَّا أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر وہ طبقہ مستثنا کیا اعراب میں سے, ان بدوؤں میں سے جو اہل جہاد ہیں, وہ اہل ایثار و قربانی ہیں, تاکہ کہ اسی طرح قرآن نے ان کو سراہنا چاہا ان کے مقابلے میں. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اہل قعود کے بارے میں فرمایا کہ خدا ان سے راضی نہیں ہے. اگر رسول راضی بھی ہو جائے, اللہ راضی نہیں ہے. خدا کس سے راضی ہے؟ خدا ان سبقت لے جانے والے مجاہدین, مہاجرین اور انصار سے راضی ہے. والسابقون الاولون, سابقون فقط سبقت زمانی نہیں ہے, سبقت در جہاد, سبقت در ایثار, سبقت در قربانی, سبقت در میدان جنگ, یہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں مہاجرین و انصار میں سے. والذین تبعوہم, اور جو ان کے پیروکار ہیں, بے احسان رضی اللہ, یعنی بہترین اچھے طریقے سے جو ان کے راہ کی پیروی کرنے والے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اس کے بعد پھر یہ سیاق جاری ہے, یعنی اسی طبقے کے بارے میں, کہ قائدین و مجاہدین. انہوں نے پھر خود اپنے لیے جا کر مسجد بنا لی, مسجد ضرار, انہی کے سیاق میں اسی کے ہے. یہی قائدین مسجدیں بنانے پہ زور ہے ان کا, کہ جتنی خانقاہیں زیادہ ہوں ان میں بیٹھیں. مسجد بنائی, مسجد ضرار, نماز پڑھتے تھے باقاعدگی کے ساتھ, اور بڑے رش ہوتا تھا اس مسجد میں. خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر ہے, وہ مسجد ہے, خدا کی عبادت گاہ ہے. لیکن جس کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہو, جس کی بنیاد, جس مدرسے کی بنیاد ہی رکھی گئی ہو کہ ہم نے انقلاب کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے مثلا اسلام ناب کا مقابلہ کرنا ہے, مسجد کی بنیاد اس لیے رکھی گئی ہو اسلام ناب کا مقابلہ, کہ مسجد ضرار اور مدرسہ ضرار ہے, یہ اہل قعود نے بنائی تھی مسجد ضرار. پھر قرآن نے سراہا جو مجاہدین ہیں انہیں, تاکہ یہ اسی طرح سے جاری ہے سیاق. اس طبقے کا جنہوں نے رسول اللہ سے اجازت لی تھی اور رسول اللہ نے دے دی تھی اجازت, اور پھر بعد میں ان پر سخت عتاب آیا, اس کا تذکرہ اسی سورہ توبہ, یعنی یہی سیاق جاری ہے آیا 118 میں آ کر, 117 اور 118 میں ان کا ذکر ہے, جنگ تبوک میں جو شریک نہیں ہوئے تھے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی سعۃ الاسرۃ. خداوند تبارک و تعالی نے تاب اللہ, اس کو عموماً لکھتے ہیں خدا نے توبہ قبول کی ہے, یعنی رجوع قبول کیا ہے, لیکن اس کو یہ بھی لے سکتے ہیں کہ خدا نے رحمت اپنی شامل حال کی ہے رسول کے, مہاجرین و انصار کے, مجاہدین کے جو تابع رسول اللہ تھے, سخت ترین حالات میں جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے. سعت الاسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, جبکہ کچھ کے دل اس وقت تھے جن میں زیغ آ گیا تھا, بھٹک گئے تھے, اس وقت جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا خدا نے ان پر رحمت کی ہے. ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, وہ تین فرد جنگ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے تھے, حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین تنگ ہو گئی ان کے لیے, بائیکاٹ کیا مسلمانوں نے, رسول اللہ نے قرآن نے حکم دیا کہ یہ اہل قعود ہیں, کوئی ان کے گھر نہ جائے, تنگ ہو گئی زمین ان پر, اتنی وسیع زمین. ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم, حتیٰ خود اپنی نفوس بھی تنگ ہو گئے, خود بھی جگہ نہیں تھی ان کے, اپنے اندر بھی جگہ نہیں رہی اپنے لیے, اپنے آپ سے بھی انہیں نفرت ہونے لگی, اور پتہ چلا انہیں معلوم ہوا کہ کیا غلط کام کیا انہوں نے, جب ان کے بچے انہیں احترام نہیں کر رہے تھے, ان کے ازواج ان کا احترام نہیں کر رہی تھی, ان کے رشتہ دار عزیز بھی انہیں اصل آبادی سے نکال دیا گیا تھا. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب خدا کے علاوہ کوئی ہمارا پناہ گاہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم, پھر اس کے بعد خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی. لیتوبوا ان اللہ ہو التواب الرحیم, یہاں پر آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ہمیشہ صادقین کے ساتھ رہو. ما کان لاہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ, حق نہیں بنتا مدینے کے شہریوں کا و باہر دیہاتیوں کا, یعنی شہری ہو یا دیہاتی, کوئی شخص بھی حق نہیں رکھتا قعود کا, تخلف کا, یعنی رسول اللہ کو جہاد میں تنہا چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جائے. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم بعمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور پھر انہی کے متعلق بعض آیات دیگر میں موجود ہیں. سورہ دیگر میں, سورہ مبارکہ فتح میں اسی طبقے کا پھر تذکرہ ہے. سورہ مبارکہ فتح میں آیا 15, 16 اور 17 میں, اور نیچے اس کے اسی گروہ کے بارے میں بیان کیا ہے. یعنی قرآن نے, خداوند تبارک و تعالی نے سر اٹھاتے ہی اس تفکر کو سرکوب کیا, مہلت نہیں دی کہ یہ جان پکڑیں, ورنہ ہرگز رسول اللہ موفق نہ ہوتے مدینے کے اندر. اگر یہ طبقہ پھل پھول جاتا اس وقت اور گھروں میں بیٹھ کر عبادتیں کرنا اور لبادہ زہد و تقویٰ پہن لینا اور خاموش تماشائی بنا لینا اور کہنا دین سیاست سے جدا ہے, اگر یہ طبقہ اس وقت جان پکڑ لیتا, کبھی بھی مدینے میں حکومت برپا نہیں ہو سکتی تھی, کبھی بھی اسلام دنیا میں نہ پھیلتا اگر یہ تفکر ابتدا اسلام میں تقویت ہو جاتی. اس لیے سخت ترین سرکوبی اس کی گئی ہے, قرآن نے, خدا نے, رسول اللہ نے کی ہے, سخت ترین مذمت کی, چونکہ خطرناک ترین تفکر ہے یہ. آج امت مسلمہ کی جڑوں میں جو تفکر بیٹھا ہے اور جس نے کاٹ دیے جڑیں, خشک کر دیے, وہ یہی تفکر ہے. یعنی لا تعلق رہ کے بہترین مسلمان, آنکھیں بند کر کے بھی بہترین مسلمان, قائدین میں سے ہو کر بھی بہترین مسلمان, بلکہ بڑی محترم شخصیات, بڑی خوب شخصیات, بعد میں یہ قرآنی عمل جاری نہیں رہا, اس طبقے کو سرکوب نہیں کیا گیا, تاکہ امیر المومنین نے کیا, لیکن اتنا قوی ہو چکا تھا یہ طبقہ کہ بجائے اس کے کہ امیر المومنین ان کو سرکوب کرتے، انہوں نے امیر المومنین کو ناکام کر دیا، ایسی الجھنے پیدا کی امیر المومنین کے لیے کہ آخرکار اسی اثنا میں امیر المومنین شہید بھی ہو گئے، انہیں اسی مبارزے کے اندر شہید ہو گئے امیر المومنین۔ اسی تفکر کی ریشہ دوانیاں ہیں جس کی وجہ سے بعد میں حادثہ کربلا وقوع پذیر ہوا، اسی تفکر کی ریشہ دوانیاں ہیں جس سے سل تھوسی امام حسن علیہ السلام پر، اسی تفکر کی ریشہ دوانیاں ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ اس بکریوں کے ریوڑ جتنے افراد ہوتے تو میں قیام کرتا، اسی تفکر کی ریشہ دوانیاں ہیں کہ آج ظہور نہیں ہو رہا اور عرصہ غیبت طولانی تار ہوتا جا رہا ہے، قرآن نے جو مبارزہ کیا اس تفکر کے خلاف یہ چھوڑ دیا گیا، یعنی مطلقہ ترک کر دیا گیا، اور یہ طبقہ نقاب کو سمیت آ کر آج دین کا وارث اور مالک اور سب کچھ بنا ہوا ہے، ان کو لوگ سمجھیں گے یہ اصل ہیں، مجاہدین کو سمجھتے ہیں یہ شاید اصل اسلام سے نکل گئے ہیں، باہر نکل گئے ہیں۔ آیا کیا ذکر کی تھی؟ پندرہ نہ پہلے سے ہے، آیا گیارہ، کیونکہ سورہ مبارکہ فتح بھی فتح مکہ کے بارے میں، یہ بھی جنگیا سورہ ہے، جہادی سورہ ہے، یہ بھی اس میں بھی ان کا کردار ہے، اول سے پڑھتے ہیں اس کو تا ان آیات پر پہنچ جائے۔ آیا گیارہ سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے ہمارے مد نظر جو مطلب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب دو جگہ کہا گیا کہ یا یہ فتح مکہ ہے یا صلح حدیبیہ ہے، دونوں پر اس کو تطبیق کیا گیا ہے، لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا ان الذین یبائعونک انما یبائعون اللہ، چونکہ رسول اللہ نے مجددا ان سے بیعت لی صلح حدیبیہ میں، چونکہ وقت ایسا آ پڑا تھا کہ بہت سارے ڈاوانڈول نظر آ رہے تھے اس وقت، لہذا دوبارہ بیعت لی، اور اس بیعت کو قرآن نے بہت سراہا، انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے ہاتھ رکھے، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا تو خداوند نے آیا نازل کی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، جو اب پیمان و بیعت توڑے گا، یہ ناقصین یعنی جو ناقصین میں سے ہوگا اس نے در حقیقت اپنے خلاف قدم اٹھائے، ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ سیؤتیہ اجرا عظیما سیقول لک المخلفون من الاعراب، مخلفون یعنی جو پیچھے رہ گئے، اہل قعود جو نہیں گئے رسول اللہ کے ساتھ، شغلتنا اموالنا و اہلونا، کیوں نہیں گئے، کہتے کہ وہ بزنس تھا، کاروبار تھا، نوکری تھی، ملازمت تھی، چھٹی نہیں تھی، شغلتنا اموالنا، کھیتی باڑی تھی، کلاسیں تھیں، و اہلونا، بچے تھے، بیویاں تھیں، فلاں تھا، اہل و عیال نے ہمیں مشغول رکھا، فاستغفر لنا، رسول اللہ سے آ کر کہتے تھے کہ اب آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں خدا سے، یہ اہل قعود التماس دعا، کیا کچھ بھی نہیں ہے اور بیٹھے مفت میں التماس دعا ٹیلی فون پر، یقولون بالسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ بھی جھوٹ ہے جو کہتے ہیں ہمارے لیے مغفرت طلب کریں، اصلا یہ بھی فقط تظاہر کرتے ہیں، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا, اگر خدا اسی طرح بیٹھے بیٹھے اسی سرداب میں اور اسی زیر زمین میں خدا تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے, زلزلہ آ جائے یہیں دب کے مار جاؤ, اور کوئی بیماری لگ جائے, سرطان ہو جائے یہیں پر, کون بچائے گا تمہیں؟ جنگ پہ نہیں گئے موت سے ڈر کر, گھر میں ہی اگر کوئی آفت و بلا خدا کی طرف سے نازل ہوتی کون بچاتا تمہیں یہاں پر؟ او ارادہ بکم نف بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بل ظننتم. اصل مطلب کیا ہے؟ یہ اہل قعود کیوں کرتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ نہیں, ایمان ہی نہیں ہے اس راستے پر. بل ظننتم, تمہیں یقین تھا کہ ان لن ينقلب الرسول والمؤمنین الى اہلیہم ابدا, انہیں یقین تھا یہ سب مارے جائیں گے اس جنگ میں, کوئی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. یا صلح حدیبیہ میں جائیں گے, مشرکین صاحب کا کل اکمہ کر دیں گے, اس لیے ہم نہیں جاتے صاحب. مساوقات ہوتا ہے نا, آج پولیس نے پکڑنا ہے, آج مظاہرے میں نہیں جانا, آج گرفتاریاں ہونی ہیں. پہلے سے اہل قعود ایک دوسرے کو باخبر کر دیتے ہیں کہ آج کوئی سالم واپس نہیں آئے گا, اس وجہ سے نہیں گئے. نہ کہ اہل و عیال نے تمہیں مشغول کیا ہوتا یا کاروبار نے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, اور یہ تمہارے قلب کی زینت, اس پر اتراتے تھے, خوش ہوتے تھے کہ ہمیں پہلے خبر مل گئی ہے. ہوتا ہے نا, ایجنسیاں پہلے سے بعضوں کو آگاہ کر دیتی ہیں کہ آج یہ کاروائی ہونے والی ہے, اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, اور یہ بدترین گمان تھا تمہارا جو تم نے اپنے دل میں لگایا ہے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, تم ہلاک ہونے والی بدترین قوم ہو. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پھر آیا 15 سے, سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ, یہ تو کیا کہا انہوں نے, سَيَقُولُ یعنی کہیں گے, مخلفین آپ سے کیا کہیں گے, اہل قعود کی منطق یہ سوچ گیا, ہمیشہ قیامت تک یہی باتیں کرتے رہیں گے. اِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ, جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے, غنیمت آتی ہے, فوراً آتے ہیں چلے اب ہم بھی اس میں شامل ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو کہتے تھے ہم نے نجف میں ایک دفعہ امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی, ہنر کیا تھا آپ نے, نماز پڑھی تھی امام کے پیچھے. یعنی اتنا زیادہ نزد چلی, تحریک چلی, لوگ شہید ہوئے, خون ہوا, آپ نے فقط ایک دفعہ امام خمینی کے پیچھے جا کر نماز پڑھی, امام پر بھی احسان کیا, دین پر بھی, انقلاب پر بھی, رسول پر بھی, خدا پر بھی بہت بڑا احسان کیا آپ نے. وَيُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. نافہم ہیں یہ لوگ, وہ کہتے ہیں آپ ہم سے حسد کرتے ہو, ہمیں غنیمت میں شمار شامل ہونے نہیں دیتے, ہمیں محروم رکھنا چاہتے ہیں. قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ, اے نبی ان مخلفین سے, ان قائدین سے کہہ دو, سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, تمہیں ہم جنگ میں شرکت کے لیے بلائیں گے دوبارہ, لیکن خیال رکھنا جس قوم کے مقابلے میں لائیں گے وہ بہت خطرناک قوم ہے, سپر پاور ہے, اس کے پاس اسلحہ ہے. اولی باسن شدید, تقاتلونہم او یسلمون, یا جنگ کرنی ہے ان کے سامنے یا پھر تسلیم ہو جانا ہے. فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, اگر کی جنگ جہاد کیا خوب اجر حسن دے گا خدا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ, اور جس طرح پہلے جنگ سے بھاگ جاتے تھے اور بیوی بچوں کا بہانہ کرتے تھے, اگر اس دفعہ بھی بھاگ گئے پھر کوئی رائے نجات نہیں, یہ آخری مارکا ہے, اس کے بعد معاملہ تمام ہو جائے گا. یعذبکم عذابا علیما, لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار ومن یتولا یعذبہ عذابا علیما. ان طبقات کو مستثنا قرار دیا, جو آما ہیں, نابینا ہیں, مریض ہیں, اپاج ہیں, ان پر جنگ نہیں ہے, یہ اگر نہیں جاتے تو مشکل نہیں ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا, خداوند تبارک تعالی نے مومنین پر اس وقت سکون و آسودگی ان کے دلوں میں ڈال دی. وہ مغانم کثیرہ, بعد میں اس کے اثرات مومنین کے لیے ذکر کیے ہیں. خوب, یہ اجمالی تذکرہ تھا قرآن کے اندر قعود اور خوالف, اہل قعود و خوالف سخت ترین سرزنش, رج سے ہیں, ناپاک ہیں, جہنم میں جائیں گے, جو حالات کے پلٹنے کی انتظار کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم خواہ مخواہ میں آج اپنا پروندہ خراب کر لیں مثلا، کل آنے والے حالات پتہ نہیں کیا بنتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ جو نہیں جاتے جنگ میں شریک نہیں ہوتے، جہاد و مبارزہ میں نہیں جاتے، خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، لیکن مقدس اور محترم نقاب کے پیچھے چھپے رہتے ہیں، قرآن کے نزدیک بدترین طبقہ ہے، زشت ترین طبقہ ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن تاریخ اسلام میں بہت کچھ ہوا، یعنی امیر المومنین جو فرمایا کہ پوستین اسلام لبادہ اسلام الٹا پہن لیا گیا ہے، مجرمین محترمین بن گئے ہیں اور محترمین مجرم بن گئے ہیں، آپ مجاہدین دہشت گرد ہو گئے ہیں اور قائدین صلح پسند ہو، امن پسند ہو، اسلام پسند ہو اور حقیقی اسلام کے پیروکار ہو، یہ بن گئے، یہ پوستین اسلام الٹی ہو گئی ہے۔ دوسرا باب آ جاتا ہے کہ امیر المومنین کے، یہ تو قرآن میں رسول اللہ کے زمانے کے قائدین تھے، اب دیکھیں امیر المومنین کے زمانے کے قائدین انہوں نے کیا انجام، کون تھے وہ لوگ، کیا کردار تھا ان کا، اور ان کے اعمال کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا، یہ بعد میں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پانچوں ناسور ہیں، ناصر پہلا طبقہ ہے، ناسور وہ جو امیر المومنین کے ساتھ تھے لیکن سست، بے ارادہ، بے تحرک، بزدل، ترسو، بے غیرت، وہ طبقہ، وہ پہلا طبقہ تھا ناسور، یہ بھی ناسور طبقہ ہے۔ ناسور یعنی وہ لوگ جنہوں نے امیر المومنین کی حکومت میں امیر المومنین کو دکھ پہنچائے ہیں، تکلیف پہنچائی ہیں، جس کی وجہ سے امیر المومنین فرماتے تھے کہ میرے جگر میں پیپ بھر گئی ہے، خون بھر گیا ہے، اور اللہ کے ہاں بارگاہ میں شکوا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو کہا یہ ناسور طبقہ ہے، یعنی تکلیف دہ طبقہ تھا۔ ایک یہ طبقہ بھی، یہ بھی ناسور ہیں، اور باقی جو تین ہیں ناقصین، مارقین و قاسطین، وہ بھی ناسور ہیں، یعنی ان چھ طبقوں میں ایک ناصر ہیں، پانچ ناسور ہیں، یہ دوسرا ناسور پڑھ رہے ہیں ابھی ہم۔ بات کرنے سے تو مبارز نہیں ہوتے، عمل میں، میدان عمل میں مبارزہ ہوتا ہے نا، ورنہ گھر میں بیٹھ کر تو سب مبارز ہیں، بعض ہیں صرف اپنی بیویوں کے خلاف مبارزہ کرتے ہیں، وہ عمل دیکھیں نا، عمل کیا ہے ان کا، یہ باتیں کرنے والے تو یہ ابھی پڑھا ہے نا کہ باتیں کیسی کیسی کرتے تھے رسول اللہ کے ساتھ، ایسی باتیں کرتے تھے کہ بہت سارے مجاہدین کی رال ٹپک آتی تھی کہ یہ کتنے بہترین لوگ ہیں ہم، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، میدان عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ آپ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں نا، تو آپ دیکھ لینا کس میں شمار ہوتے ہیں، آیا وہ بے ارادہ سست طبقہ ہیں جو اپنے آپ کو چسپان تو کیا ہوا ہے امیر المومنین کے ساتھ، لیکن امیر المومنین کے موتی و فرمان بردار نہیں ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، مخلص ہیں، یہ طبقہ مخلص امیر المومنین تھا، دشمن نہیں تھا امیر المومنین کا، یہ سست ارادہ والے، لیکن ارادہ نہیں تھا، غیرت نہیں تھی، حمیت نہیں تھی، امیر المومنین نے خود یہ کہا ہے ان کے بارے میں کہ حمیت مار گئی ہے، غیرت مار گئی ہے تمہارے اندر، شعور مار گیا تمہارے اندر، میرے ساتھ بھی نہیں چھوڑتے ہو، اس لیے تو درد دکھ یہ تھا نا کہ امیر المومنین کو میرے ساتھ چپکے ہوئے بھی ہو اور میرے لیے تکلیف دہ بھی ہو، میں تمہیں کھینچ رہا ہوں جس طرح سے ایک لاش کھینچی جاتی ہے مردہ طبقہ، ممکن ہے یہ ہوں جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ اپنے آپ کو چسپان کیا ہوا ہے، علی علی کرتے ہیں لیکن کوئی قول نہیں مانتے مولا کا، یا یہ طبقہ ہوگا کہ جو منافق ہیں در حقیقت، یعنی اہل قعود ہیں، اصل سرے سے علی سے محبت بھی نہیں کرتے، بس تظاہر کرتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے، اہل قعود ہیں یہ۔ اور ابھی تین طبقے رہتے ہیں، ان کی بھی جب صفات شناس نامہ ان کا بھی شناختی کارڈ بن جائے گا، پھر اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ یہ کس طبقے میں سے ہیں، پھر سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ دوسروں کو دیکھیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا شمار ان چھ میں سے کس طبقے میں تھے، بعد میں دوسروں کو، حق ہمیں حق نہیں بنتا کہ اپنی پوزیشن واضح کیے بغیر اپنے آپ کو ابہام میں رکھ کے دوسروں کے بارے میں فیصلے صادر کریں، پہلے سب سے پہلے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا کیا آئیڈینٹی کارڈ بنے گا ان طبقات میں سے۔